بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 19 اگست 2011، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں. ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں دعا کی اہمیت اور مقام کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. جو حضرات بھی گزشتہ دو اجتماعات جمعہ میں موجود تھے، ان کے علم میں ہوگا کہ پچھلی مرتبہ سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی 3 آیات پر ہم نے گفتگو کی تھی، جس میں رمضان کے روزے کی فضیلت کا ذکر تھا اور اس کا اصل مقصود تقویٰ، خدا خوفی، پرہیزگاری، اللہ کی فرما برداری. اگر یہ شے موجود ہے تو اللہ کے ہاں وہ روزہ مقبول ہوگا. اور وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی بھی تھی، ممکن ہے آپ کے ذہن میں یادداشت میں موجود ہو، کہ حضور نے فرمایا، من لم یدع قول السور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جو شخص بھی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور گناہوں پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو قطعاً حاجت نہیں ہے کہ وہ شخص صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہے. پھر یہ کہ جو دوسری آیت ہم نے پڑھی تھی، اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے جو مسلمانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے واجب قرار دیے تھے، وہ ایام 20 کے روزے تھے. ہر مہینے 13، 14 اور 15 جو قمری مہینے ہوتے ہیں، اس کی تاریخوں میں روزے رکھو، لہذا ایام معدودات کا ذکر تھا، گنتی کے چلتے. اور اس میں یہ سہولت بھی حاصل تھی کہ اگر کوئی شخص صحت مند ہے لیکن فرض کیجئے کہ اس کا روزہ رکھنے کا موڈ نہیں ہے، طبیعت آمادہ نہیں ہے، تو رعایت موجود تھی کہ اگر چاہے تو ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے. اور اس کے بعد پھر وہ آیت تھی جو حد درجے جامع آیت تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جو حضرات بھی یہاں ان اجتماعات جمعہ میں اور یہاں مختلف جو تقاریب ہوتی ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس آیت کی عظمت اور اہمیت، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص بھی ایسا ہو بیٹھے جس کے دل پر اس کی ایک ٹھاک نہ بیٹھی ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو کیوں منتخب کیا روزے جیسی افضل عبادت کے لیے. اور روزے کی عبادت ہوگی جس کے لیے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، الصوم لی وانا اجزی بھی، روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے اور میں خاص اپنے پاس سے اس کی جزا، اس کا اجر عطا فرماؤں گا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان مبارک کو کیوں منتخب کیا، اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اصل ہے کہ جو مطلوب ہے ہمارا حیوانی وجود ہے جس کی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، لیکن ہمارے اندر ایک روح نامی شے بھی موجود ہے. یہ ماہ مبارک جو ہے روح کو موقع فراہم کرتا ہے، جب اس کے اوپر حد سے حیوانی تقاضے اور اینیمل انسٹنکٹ جو ہیں اس کے کچھ جکڑ بندیاں کم ہوتی ہیں بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ روح اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور یہ وہ موقع ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ اس وقت ضرب لگاؤ جبکہ لوہا گرم ہو. اب اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اس کے انوار و تجلیات سے اپنے روحی صحابی کا اہتمام کرو. شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اور جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس کا آخری حصہ پھر دوبارہ نوٹ کر لیجیے, اس لیے کہ آج کا میرا موضوع جو ہے اس سے اگلی آیت ہے جو آخر میں فرمایا گیا تھا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. رمضان کے روزوں کی تعداد پوری کرنا تو لازم ہے ہی, فرض ہے, لیکن یہ کہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنا, اللہ کو فی الواقع بڑا کرنا, وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, اللہ کی کبریائی جیسا کہ واقعتاً وہ بڑا ہے. اس کائنات کا خالق و مالک تو اللہ کی ذات ہے, اس نے جو نظام دیا ہے, جو شریعت دی ہے, اس کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا, اللہ کی کبریائی کے علمبردار بن کر کھڑے ہونا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکو. یہ تین آیات تو اس کا بہت ہی اختصار کے ساتھ جو خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ آج کی ہماری گفتگو اگلی اس کے ساتھ منطبق ہو سکے, اس کے ساتھ اس کی ایک جو ہے معاملہ آگے بڑھ سکے. اب آئیے اگلی آیت کی طرف. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجئے انی قریب, میں ان کے بہت قریب ہوں, ان کے تصور سے بھی بڑھ کر ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں ہر پکارنے والے کی پکار کو نہ صرف سنتا ہوں بلکہ اس کا جواب دیتا ہوں. لیکن اس کے لیے شرائط کیا ہے, اس کے آداب کیا ہیں, اس دعا کے تقاضے کیا ہیں, اس کے بارے میں انشاءاللہ میں تفصیل سے عرض کروں گا. بہت سی احادیث میں نے نوٹ کی تھی, پہلے ترجمہ سن لیجئے. اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی, میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں, کو قبول کرتا ہوں, جواب دیتا ہوں, لیکن میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے. کس قدر خوبصورت انداز ہے. یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ دی ہے, اس کی پوری تربیت تعلیم کا بندوبست کیا, بڑا ہو گیا اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی سرکشی پیدا ہو گئی. لوگوں کے سامنے تو بڑا اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنے والد سے بڑی محبت ہے, بڑا احترام ہے, بڑی عزت ہے میری نگاہوں میں ان کی, لیکن یہ کہ ان کی بات کو یا ان کے قول کو پر ایک قرار کہا کے برابر محبت نہیں دیتا. تو یہ وہ انداز ہے. فلیستجیب بولی, تو انہیں بھی تو چاہیے نا میرا کہنا مانے. مجھ سے محبت کے دعوے تو بہت ہیں, دعاؤں کی بڑی لمبی چوڑی فہرستیں ہیں کہ جو پیش کی جاتی ہیں میری بارگاہ میں, لیکن یہ کہ میری دی ہوئی شریعت, میرے دیے ہوئے طریقے, میرے دیے ہوئے دین کے اوپر عمل کرنے کو تیار ہوں. فلیستجیب بولی, انہیں چاہیے کہ میرا کہنا مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان محکم رکھے, لعلہم یرشدون, تاکہ وہ رشد اور ہدایت تک پہنچ جائے یا کامیابی کی آخری صدا تک پہنچ جائے. اب یہ ایک آیت جو ہے یہ ان چھ آیات کے بالکل درمیان میں ایک نگینے کی طرح لگی ہوئی ہے, اور اس کا اصل موضوع کیا ہے, دعا. اس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے سوچنے کا یہ انداز رہا, میں اسلام کی بات نہیں کر رہا, مختلف مذاہب موجود ہیں, کہ تمہارا خالق, تمہارا رب, اس کائنات کا پالنہار تو بہت دور ہے, کئی بلندیوں میں ہے, ہم جو ہیں ہم تو گندگی کے کیڑے ہیں, گناہوں کی پوٹ ہیں, ہمیں سے کوئی شخص, کون شخص ہے کہ جو اس کا دعویٰ کر سکے کہ اس کا جو اپنا تزکیہ کر لیا وہ تقویٰ کی بہت اونچی منزل پر پہنچ گیا. لہذا ہم حقیق بندے ہیں, گناہوں کی پوٹ ہے, گندگی کے کیڑے ہیں, ہم اپنے رب سے کا قرب حاصل نہیں کر سکتے. تو رب تو بہت دور ہے, برا الورا ثم برا الورا, اور اسی بنیاد پر ان کے ہاں بدترین قسم کا مذہبی استحصال ہوا. اب جو شخص بھی رب کا قرب حاصل کرنا چاہے اسے درمیان میں کچھ واسطوں سے گزرنا پڑے گا, کہیں کوئی پادری ہے, کہیں کوئی پوپ ہے, کہیں کوئی پنڈت ہے, کہیں کوئی پروہت ہے, کہیں کوئی پجاری ہے. اور یہ نوٹ کیجئے کہ تمام کے تمام الفاظ ہوئے جو پے سے شروع ہو رہے ہیں, اور عربی الفابیٹس کے اندر پے تو ہے ہی نہیں. پادری, پوپ, پجاری, پنڈت, پروہت, اور اسی پے کے لفظ پر ہمارے ہاں بھی ایک لفظ موجود ہے, پیر. یہ ہے اصل میں تصور, کہ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنی ارزداشت اللہ تک پہنچانا چاہتے ہو، تو یہ درمیانی جو واسطے ہیں پہلے ان کے پیٹ بھرو، ان کی خدمت کرو، ان کی چاکری کرو، اس کے بعد تمہارا منہ ہوگا کہ تم اللہ کی جناب میں کوئی ارزداشت پیش کر سکو، یا یہ کہ تمہاری جانب سے وہ اللہ کی جناب میں تمہاری دعا پہنچا دے. بدترین قسم کا استحصال. اور علامہ اقبال نے اسی بات کو اپنا ایک موضوع بنایا تھا، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو. اس لیے کہ ہمارے دین کا، اسلام کا تصور اس سے بالکل مختلف ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، قرآن سورۃ قاف میں فرمایا گیا ہم تو ہر انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. کجا دوسرے مذاہب کا تصور کہ اللہ تعالیٰ بہت دور ہے، کہیں ساتواں آسمان، کہیں اس سے بھی اوپر، اس تک رسائی تو ممکن نہیں، اور ہمارا منہ نہیں ہے کہ اللہ کی جناب میں کوئی دعا کر سکے، ارضداد پیش کر سکے. ہم تو گندگی کے کیڑے ہیں. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو مضمون وہ بار بار بیان ہو رہا ہے کہ کوئی شخص کوہ احد جتنے اس کے گناہ ہو، اس کا تصور کیجیے، لیکن اپنے رب کے حضور صدق دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایات اس پر جو رحم کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ بدترین استحصال ہے جو مختلف مذاہب میں ہوتا رہا. اسلام نے تمام توق اور جکڑ بندیوں سے انسانوں کو نجات دی. کوئی شخص کا گناہوں میں کتنا ہی نتھڑا ہوا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے کہ دل میں خلوص کتنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کتنا ہے. تو اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. لیکن یہاں اگلی بات نوٹ کر لیجئے، اس کی کچھ شرائط ہے. اس لیے کہ معاملہ جو ہے وہ یونی لیٹرل نہیں ہے، ون وے ٹریفک نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ دو طرفہ ہے. اور اس کے لیے بعض احادیث بھی ہیں کہ جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر میری جانب بالش بھر آتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کی جانب بڑھتا ہوں، کوئی شخص اگر مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، کوئی شخص اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں ملائے اعلیٰ کی محفل میں، وہ محفل کے جس میں حضرت جبرائیل ہیں، فرشتوں کے سردار وہ بھی موجود ہیں، اس محفل میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں. لیکن یہاں پہلی شرط کیا ہے کہ انسان خود اس رستے پر آگے بڑھے. فذکرونی اذکرکم، قرآن میں فرمایا گیا تم مجھے یاد رکھو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے. یہ تو وہ اصول بربادی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنے خالصتاً مادہ پرستانہ سوچ کے تحت فیصلہ کرتے ہیں. فلاں شخص نے آپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا، رد عمل میں آپ کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا، آپ بھی اس کے ساتھ اس سے سلوک کریں گے. فلاں نے کسی کڑے وقت میں آپ کی مدد کی تھی، آپ کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا، بڑا احسان کیا اس کا، بڑا آپ کے اوپر جو ہے گویا کہ اس جواب میں آپ کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا. یہ انسانی فطرت کے اندر یہ شے موجود ہے. فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری لازمن مدد کرے گا. یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری مدد کی قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے، اس کا تو امر کن ہوگا اور جو وہ چاہے گا ہو جائے گا. اس کائنات کے تمام فاسق اور فاجر جو اپنی شقاوت اور بدبختی میں ابو جہل اور فرعون سے بھی آگے گزرے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ کن جو ان تمام کو انتہائی مومن صادق بنا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اصل شے کیا، میرا اور آپ کا امتحان ہے. تو اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اللہ کے دین کو قائم کرنا، اس کے لیے اپنا سرمایہ، اپنا روپیہ پیسہ، اپنی صلاحیت، استعداد، اپنے اوقات لگانا، یہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے تعبیر کرتے ہیں. من انصاری الی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ کون ہے کہ جو میرا دست و بازو بنے، میرا مددگار بنے، اس بڑے مقصد کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے. تو ان تنصر اللہ ینصرکم، بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگو، لیکن اگر تم اس دین پر نہیں ہو اور دین کا وہ جامع تصور یہاں مراد نہیں ہے جو صرف اپنے آپ ہی کا انسان تزکیہ کرتا رہے, اسی کو رگڑا لگاتا رہے, بلکہ ایک دین کا ہر کی تصور. دین صرف چند عقائد اور چند مراسم عبودیت کا نام تو نہیں ہے. نماز روزہ حج زکات کر لیا, باقی آپ کی معاش اور معاشرت اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کے احکامات کے منافی ہے, تو یہ دینداری تو نہیں ہے. اسلام مذہب نہیں ہے, دین ہے. وہ اپنی زندگی کے ہر ہر شعبے میں, انسان کی زندگی میں وہ اپنا غلبہ چاہتا ہے, اپنا نفوذ چاہتا ہے. تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کا معاملہ ہے, پہلے بندہ اس شرط کو پورا کرے, فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. لیکن اس آیت کو نوٹ کیجئے کہ قرآن میں جہاں بھی ذکر ہے وہاں پہلے بندے سے مطالبہ کیا گیا, ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو جواباً اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہاں دیکھیے معاملہ بالکل اس کا الٹ ہو گیا. اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی, ہر جگہ شرط مقدم تھی, تم یہ کرو تو اللہ یوں کرے گا, ایسا ہی ہے نا. لیکن یہاں فرمایا کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان, یہاں جواب شرط کا پہلے ذکر کر دیا گیا کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, اس کا جواب دیتا ہوں, اس کی دعا قبول کرتا ہوں. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی, حالانکہ اگر آپ پہلے پیٹرن کو سامنے رکھیں تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ اگر تم مجھ سے مجھ پر ایمان رکھو گے اور میرا کہنا مانو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. لیکن یہاں ترتیب الٹ گئی, اس لیے کہ یہ آیت جو ہے رمضان سے متعلق جو آیات ہیں اس کے پس منظر میں آ رہی ہیں, اور رمضان مبارک کی جو برکتیں ہیں کہ ہر نیکی کا اجر جو اللہ تعالیٰ 70 گنا اس سے بھی زائد عطا فرمائے گا, تو یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر تبدیلی جو کی ہے, جسے شرط کو جو ہے وہ مؤخر کر دیا, جواب شرط کو مقدم کر دیا. اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرجعون. اب آئیے اصل موضوع کی طرف, کے جو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا دعا, دعا کے معنی کیا ہے, پکارنا, اور دعا کے اندر اصل میں توازو, انکساری, فرما برداری, گڑ گڑانا, یہ چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کا یہ عمل کتنا پسند ہے, عبادت رب کا تصور آپ سمجھتے ہیں, عبادت کے معنی غلامی, بندگی اللہ کی, صرف چند شعبوں میں اللہ کے احکامات کو ماننا اور تسلیم کر لینا نہیں, بلکہ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اور بندگی. اور احادیث موجود ہیں, ترمذی کی روایت ہے, الدعاء مخ العبادة, عبادت کا اصل جوہر دعا ہے. اس لیے کہ دعا کی حالت میں انسان کے اندر جو ایک توازو, انکساری اور گڑگڑانے والا جذبہ اور فرما برداری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, اصل سے وہ ہے کہ جو مطلوب ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. الدعاء هو العبادة, دعا ہی اصل عبادت ہے, اور الدعاء مخ العبادة, اس کے اندر گڑ گڑانا اور گریہ زاری بھی شامل ہے. اسی طرح ترمذی میں باب الدعوات کے اندر ایک حدیث موجود ہے, لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء, اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر اور کوئی شے اسے محبوب نہیں. یہاں فوری طور پر ایک سوال کیا جا سکتا ہے, اور بھی بہت سے اعمال کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن حکیم میں بھی جو اعمال اللہ کو بڑے محبوب ہیں, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص, اللہ تعالیٰ کو تو بڑی محبت ہے ان لوگوں سے کہ جو اس کے رستے میں جنگ کرتے ہیں, قتال کرتے ہیں, سیسا پیلے پیلائی ہوئی دیوار کی طرح. اب یہ مختلف معاملات ہیں, مختلف اس کے معیارات ہیں, لیکن ترمذی کی اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء, اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر اور کوئی زیادہ شے اسے محبوب نہیں. بشرطے کہ دعا کی شرائط کے بارے میں ذکر کروں گا. اسی طرح ابن ماجہ اور مسند احمد کی ایک روایت میں خاص طور پر نوٹ کر کے لایا ہوں, لا یزید فی العمر الا البر ولا یرد القدر الا الدعاء, انسان کی عمر میں کوئی شے اضافہ نہیں کرتی سوائے نیکیوں کے. یہ صرف ایک طبی عمر میں اضافہ نہیں ہے, بلکہ عمر کے اندر ایک برکت, تھا عمر کے دوران یا 100-150 سال کا نہ ہو، لیکن یہ کہ انسان کے اندر ایک باطنی سکون، اطمینان، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل جو ہے مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے، وہ جو ہے ان کی آبیاری ہو رہی ہے، تو عمر میں اضافہ نہیں ہوتا مگر وہ شخص کی جو نیک اعمال کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کو باطنی سکون عطا فرماتا ہے. اور دوسری شے حضور نے فرمائی ولا يرد القدر الا القضاء، اور قدر یا تقدیر کے معاملات کو اگر کوئی شے جو ہے الا دعا، اگر کوئی شے تبدیل کر سکتی ہے تو دعا ہے. یہاں بھی خالصتاً ایک ریشنلسٹ ذہن جو ہے ممکن ہے اس بات کو کہے کہ جب فیصلہ اللہ کا ہے، اللہ نے کسی شخص کے بارے میں طے کر دیا یہ فیصلہ ہونا ہے، اب دعا کے نتیجے میں کیا اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو تبدیل کر دے گا؟ حدیث کے اندر تو یہ موجود ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس جبر و قدر کا معاملہ اپنی جگہ بہت مشکل ہے، اس کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ شے بھی گویا کہ قدر ہی کا حصہ بن گئی کہ اگر کوئی شخص صدق دل سے اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں کیے گئے اپنے کسی ایسے فیصلے کو جس میں اسے کسی آزمائش میں مبتلا کرنا مقصود تھا، اللہ تعالیٰ اسے تبدیل کر دیتا. وَلَا يَرُدُّ الْقَدْرَ إِلَّا الدُّعَاءَ. اسی طرح وہ شخص کے جو اللہ سے دعا نہ مانگے، اس کے بارے میں حدیث کے الفاظ نوٹ کر لیجئے، مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبُ عَلَيْهِ. جو شخص اللہ کے سامنے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ اصل میں انسان کی وہی بات جو میں نے عرض کی تھی، اس کی توازن اور انکساری کی بات ہے نا. اگر وہ دعا نہیں کر رہا تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ اسے انما اوتیتہ علی علم عندی، میں جو کروں گا اپنی ذہانت، اپنے فہم، اس کے بل بوتے پر کروں گا، میری پلاننگ ہوگی، میری پیش بندی ہوگی. اب یہ وہ شے ہے جو اللہ اور اس کے درمیان سب سے بڑا حجاب بن گئی، استکبار پیدا کرنے والی شے. جو شخص اللہ سے دعا نہیں کر رہا گویا کہ وہ مستکبر ہے، وہ استکبار کر رہا ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کے بارے میں یہ بھی فرمایا، جو شے مانگنی ہے اللہ سے مانگو، حد یہ ہے کہ اگر تمہیں جوتا باندھنے کا تسمہ بھی درکار ہے تو اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا کسی مادی وسیلے کے ذریعے، لیکن یہ کہ اگر انسان نہیں مانتا اللہ سے، جس کے معنی کیا ہوئے کہ اس کے اندر کبر موجود ہے، یعنی استقبال ہے. اور وہ آیت جو ہے بہت پیاری آیت ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور تمہارے رب نے تو فیصلہ سنا دیا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عبادت کے لفظ کو نوٹ کیجیے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. تو جو شخص دعا نہیں مانگا اس کے معنی کیا ہے، وہ اس سے عبادت اور بندگی کے تقاضے کو ادا نہیں کر رہا. ذکر کیا گیا تھا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو، سوال کرو، میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا، تمہارا ہاتھ واپس نہیں لوٹاؤں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ کہ جو میری بندگی اور عبادت، اور خاص طور پر یہاں کیونکہ پس منظر میں دعا کا ذکر ہے، جو دعا نہیں مانگتے وہ گویا کہ استکبار کی علامت ہو گئی، وہ غرور اور گھمنڈ اور کبر کی علامت ہے. سیدخلون جہنم داخرین، تو ان لوگوں کو تو میں جہنم میں داخل کروں گا انتہائی ذلیل و رسوا کر کے، جو استکبار کرنے والے ہیں، جو میری عبادت اور بندگی سے اعراض کرنے والے ہیں، سرکشی کرنے والے ہیں. اب آئیے چند باتیں ہیں دعا کی صفات کیا ہے. اس لیے کہ ایک بات تو وہ ہے کہ انسان کے دل کی گہرائی سے کوئی بات نکلی، خواب اس کے لبوں پر نہیں آئی، اللہ کو معلوم ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے. فرض کیجئے کوئی شخص ہے جسے فالج ہو گیا، وہ ایک لفظ بولنے پر قادر نہیں، کیا وہ دعا نہیں کر سکتا؟ تو اس کے لیے محتاج ہے کہ جب تک وہ الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالے گا دعا اللہ نہیں سنے گا. حاضر اللہ، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے دلوں کے حالات سے بات ہے. تو دعا کی صفات کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے، ایک تو معاملہ ہے انسان کے دل کا اپنے رب کے ساتھ، لیکن اس کے کچھ ظاہری مظاہر بھی ہیں. ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا رفع الیدین، اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں، بلکہ ایک حدیث جو میں نے خاص طور پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری میں موجود ہے، دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم رفع یدیہ ورأیت ببیاض ابطیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے اور میں نے دیکھا آپ کی طرف کہ آپ کے ہاتھ اتنے بلند تھے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو رہی تھی. لیکن دوسری حدیث میں اس کو جو ہے ذکر کیا گیا، یہ خالصتاً حضور نے جو دعا مانگی تھی نماز استسقاء کے موقع پر، جس کا بڑا پیارا واقعہ ہے، شدید قحط تھا اور مسلمان جو ہے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ دعا کیجئے، اور اس موقع پر پھر آپ نے جو ہے نماز کو بھی ادا کی اور دعا کی، اور اس کے بارے میں الفاظ یہ ہیں کہ کئی دور دور تک کسی بادل کا تو ہی کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور اچانک ہوا کہ اللہ کے حکم سے بادل اکٹھے ہونے شروع ہوئے، گھٹا ٹوپ جو ہے وہ اندھیرا چھا گیا، اور ابھی دعا کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ چھاجوں بھی برسنے لگا. یہ واقعہ موجود ہے، حدیث کی صحیح کتابوں میں موجود ہے. تو یہ حدیث جس کی شان یہ تھی کہ حضور نے اپنے ہاتھ اتنے بلند کیے ہوئے تھے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی جو تھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے وہ مجھے نظر آ رہی تھی. لیکن عام حکم یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اتنا ضرور بلند کرنا چاہیے کہ جو آپ کے کندھوں کے لیول تک آ جائے، یہ تو آپ کے آداب میں سے. اور دوسرے یہ کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں کھلی ہونی چاہیے. بعض حضرات دیکھا ہوگا آپ نے دعا مانگے ہاتھ بند ہیں، یہ آداب کے منافی ہے، یا یہ کہ کوئی دعا مانگ رہے ہیں ہاتھ دھوئے ہوئے رکھا ہوا ہے. اب اس کا ایک ظاہری شرط جو ہے، جو اس کی ایک آداب میں سے ہے، کہ جس میں ہاتھوں کا بلند ہونا ضروری ہے، ہتھیلیوں کا کھلا ہونا ضروری ہے، اور مستحب یہ ہے کہ ہتھیلیاں آپ کے کندھے کے لیول تک اٹھی ہوئی ہوں، یہ نہ ہو کہ بالکل دو گود میں پڑی ہوئی ہوں. لیکن نماز استسقاء سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، جن حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت عطا فرمائی ہے، میدان عرفات میں جو لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان کے تو ہاتھ جو ہے پورے بلند ہوتے ہیں. اگر جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وہ خالصتاً نماز استسقاء سے متعلق ہے. اب آئیے دعا کی شرائط. سب سے پہلی اور بنیادی شرط تو اخلاص ہے. اور اخلاص کیا ہے؟ کہ انسان اس بات کو مستحضر رکھے کہ میرا خالق اور مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس کے بے پایا احسانات و انعامات ہیں میری ذات پر، میں اس کو گن نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم ایسا نہیں کر سکتے اللہ کے کتنے انعامات و احسانات ہوئے. میں اس کے حضور دعا گو ہوں تو اخلاص فی النیہ، نیت میں اخلاص ہو، خلوص ہو. اور پھر اس بات کو ذہن میں لے آئیے کہ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، یہ گویا کہ بندگی کا جوہر ہے جس کا مظہر دعا ہے. عبادت کے اندر بھی اخلاص ہونا چاہیے، خلوص نیت ہونی چاہیے، ہر عمل کے اندر خلوص نیت ہونی چاہیے، لیکن دعا میں بھی اخلاص جو ہے لازم ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے ہیں، وہ ایک موقع پر سفر میں آپ کے ساتھ تھے اور اونٹنی میں آپ کے پیچھے کجاوے کا جو حصہ تھا وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور نے اسی دوران سفر ان کی طرف رخ کر کے فرمایا، یا غلام، اے بچے، بہت ہی پیار و پیار بھرا انداز ہے، اے میرے بیٹے بھی ہو سکتا ہے، بچے بھی ہو سکتا ہے جس سے محمد، یا غلام، اے بچے، اے لڑکے، انی اعلمک بکلمات. اب یہاں دیکھیے کہ صرف تنہائی ہے، یہاں اس کے راوی بھی وہ خود ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اور اس موقع پر اور کوئی شخص موجود بھی نہیں تھا، اور یہ حضور کا خاص محبت بھرا انداز ہے کہ انہیں مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، میں تمہیں چند باتیں تلقین کر رہا ہوں، انی اعلمک بکلمات، انہیں حفظ جان ملا دوں، انہیں پیش نظر رکھوں، بہت مختصر الفاظ، احفظ اللہ یحفظک. تم اللہ کو یاد رکھو، اور یہاں ایک مراد یہ بھی ہے اللہ کی حفاظت کرو، بے معنی اللہ کی شریعت کے اوپر حافظ بن جاؤ، اللہ کی فرما برداری اختیار کرو. احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا. احفظ اللہ تجدہ امامک، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی قوانین، اللہ کی شریعت پر اس کے محافظ بن کر کھڑے ہو جاؤ، تم ہر موقع پر اسے اپنے سامنے پاؤ گے. الفاظ تجد ہوں امامک یا تجاہک، دو الفاظ آتے ہیں حدیث میں. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب بھی سوال کرو سوال ہی بن کر اگر کسی کے سامنے سراپا سوال بنو تو صرف اللہ کی ذات کے سامنے فسأل اللہ، صرف اللہ سے مانو. وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تم مدد چاہتے ہو تو صرف اللہ سے مدد کی طلب کرو. ابھی ایک بہت ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حالانکہ عمر میں بہت چھوٹے تھے، لیکن یہ کہ ان کے سامنے حضور نے جو بات رکھی جو ان کے وسیلے سے یا ان کی وساطت سے آج ہم 1450 برس بعد موجود ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے سامنے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی خوبصورت باتیں موجود ہیں. اسی طرح احادیث کے اندر سختی کے ساتھ اس بات کی ممانعت کی گئی کہ انسان دعا میں جلد بازی کا مظاہرہ کرے، بلکہ بہت سی احادیث موضوع کے اوپر جو ہے ذخیرہ احادیث میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور دیکھتا ہے قبول نہیں ہو رہی تو بد دل ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ طرز عمل انتہائی ناپسند ہے. لہذا دعا کے معاملے میں جلدی کرنا، یہ الگ بات ہے کہ دعا کی قبولیت کی شکلیں کون کون سی ہیں. آیا جو شے آپ نے طلب کی ہے اللہ سے، جس شے کس لیے آپ نے اللہ کے سامنے سوال رکھا ہے، آیا بعین ہی وہی شے اللہ تعالیٰ آپ کو پرووائڈ کر دے، فراہم کر دے، یا ممکن ہے کہ آپ اپنے محدود عقل کی بنیاد پر اپنے لیے کوئی ایسی شے طلب کر رہے ہو جس کا اللہ کے علم میں اللہ کو معلوم ہے کہ اس میں تو آپ تمہارے لیے خیر نہیں یہ شر ہے. لہذا جسے آپ کہیے کہ خیر خواہی کا تقاضا جیسا کہ ہونا چاہیے، تو تمہاری خیر خواہی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس دعا کو قبول نہ کرے، اس لیے کہ نزدیک میں تو تمہیں نظر آ رہا کہ تمہارے لیے شاید اس میں کوئی خیر موجود ہے، لیکن اصل میں اس کے اندر شر موجود ہے. اسی طرح پھر حضور نے فرمایا کہ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ اسے توشہ آخرت بنا دیتا ہے. کہ دعا کی قبولیت کی مختلف شکلیں موجود ہیں، یہ نہیں کہ جو دعا مانگی ہے وہ لازمن اسی شکل میں جب تک قبول نہیں ہوگی. جیسے کہ اس حدیث میں آیا انسان دعا مانگتا ہے وہ قبول نہیں ہوتی تو بد دل ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے دعا مانگنے میں جلد باز نہ بنے، فوری طور پر اس کے نتیجہ حاصل نہ کرے، اور اس شرط کو اپنے سامنے رکھیے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، یہ لازمی شرط ہے کہ اللہ کی فرمان برداری، اللہ کی بندگی، اللہ کے احکامات پر چلنا، یہ شرط اولی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ پیدا کب ہوگا جبکہ انسان کے دل کی گہرائیوں میں اللہ پر ایمان موجود ہو. اسی طرح دعا کی جو شرائط ہے ان میں یہ بھی ہے کہ کسی دوسرے شخص کے لیے برائی طلب نہ کی جائے. فرض کیجئے کہ آپ پر کسی نے کوئی زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، کوئی حق تلفی کی ہے، اب دعا مانگتے ہوئے آپ اس کے لیے بد دعا کر رہے ہوں، برائی طلب کر رہے ہوں، یا ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں کوئی شخص جو ہے قطع رحمی کی دعا مانگ لے، اب یہ بھی گویا کہ دعا کے آداب کے منافی ہے، دعا کے شرائط کے منافی ہے. اسی طرح ایک اور بات بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہیں اور پھر یہ کہ قرآن حکیم میں بھی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پہلے اپنے لیے دعا مانگو. ممکن ہے کوئی شخص کہے کہ یہ تو وہ ہے کہ جس میں خود غرضی کی بو آ رہی ہے، پہلے انسان اپنے لیے مانگے، پہلے سب سے بڑھ کر تو تم ہو. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں انفرادی حیثیت میں جواب دہی کرنی ہے. لہذا دعا مانگتے ہوئے اگر خیر طلب کرو تو سب سے پہلے اپنے لیے، اس کے بعد آپ کی اولاد ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے عزت و اقارب ہیں، اور اس کی سب سے بڑا مظہر کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی. دعا مانگنے والی کون سی ذات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. ہم نماز کے آخر میں آپ پڑھتے ہیں نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو دعا مانگنے میں انسان کو ابتدا خود اپنی ذات سے کرنی چاہیے، اس کے بعد دوسروں کے لیے بھی. اسی طرح انسان دعا مانگتے ہوئے یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا، لیکن یہ یقین ظاہر ہے اسی وقت پیدا ہوگا جبکہ وہ شرطیں پوری کر چکا ہو، اللہ کی فرما برداری اور تقوی اور ایمان. اور اس ضمن میں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے، حدیث موجود ہے، ترمذی کی روایت ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے دعا مانگو تو اس کیفیت کے ساتھ مانگو کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو نہ صرف سن رہا ہے وہ لازمن قبول بھی فرمائے گا. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ممکن ہے کہ انسان اپنے محدود علم کی بنیاد پر اپنے لیے کسی شرط کو مانگ رہا ہو، بظاہر اسے خیر نظر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کی متقاضی ہے کہ نہیں، اس میں اس کے لیے شر موجود ہے، اس سے بہتر شے اسے اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہتا ہے. انتم موقنون بالاجابہ، تمہیں یقین ہو کہ تمہاری دعا جو ہے وہ لازمن قبول ہوگی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَّاهِمٍ، اور اس بات کو خوب اچھی طرح جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتا اس شخص کی کہ جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور جو سستی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں. اسی طرح دعا کی قبولیت کی لازمی شرط ہے اکل حلال، پاکیزہ رزق. یہاں بھی نوٹ کیجئے، سورہ بقرہ کے 30ویں رکوع کا میں نے 12 حوالہ دیا، اس کی آخری آیت ہے کیا؟ لا تاکلوا اموالکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے ہڑپ نہ کرو، تھا وہ کہیں خوشامد کے ذریعے حاصل کیا گیا ہوا مال ہو، رشوت کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال ہو، کسی اور ذریعے سے. اب معلوم ہوا کہ انسان نے اگر اپنے وہ حلال کی کمائی میں کوئی شے حرام شامل کر دی تو اس کی مثال عام طور پر دی جاتی ہے کہ کوئی جگ ہے پاک اور صاف پانی کا بھرا ہوا یا دودھ کا بھرا ہوا، آپ کی نگاہوں کے سامنے کوئی شخص اس کے اندر کوئی نجاست ایڈ کر دیتا ہے تو کیا آپ اس کو پینے کو تیار ہوں گے؟ وہ تو پورا کا پورا پانی یا دودھ نجس ہو گیا. اسی مثال کے جو خالصتاً منطقی مثال ہے، آپ کا رزق حلال ذریعے پر مشتمل ہے، اس میں اگر آپ نے حرام کی آمیزش کر دی تو یہ تو کل کا کل حرام ہو گیا. اور اسی ضمن میں وہ حدیث ہے جس کا میں نے 12 حوالہ دیا لیکن آج میں خاص طور پر نوٹ کر کے لایا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب و یقبل الطیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک ہی چیزوں کو قبول فرماتا ہے، پاکیزہ رزق میں سے دو اللہ قبول فرمائے گا. ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اہل ایمان جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے پاکیزہ رزق اس میں سے کھاؤ اور پیو. ثم ذکر الرجل، اور اس کے بعد حضور نے ایک شخص کا تذکرہ کیا، یطیل السفر، جو کہیں بہت دور دراز کا سفر اس نے طے کیا تھا، اور یہاں گویا کہ مفہوم یہ ہے کہیں دور دراز سے جو ہے وہ وادیاں طے کرتا ہوا حالت احرام میں بیت اللہ پہنچ گیا، عمرے کی نیت سے، حج کی نیت سے. اب ہمارے میرے خیال ہے لاکھوں مسلمان بھائی جو ہے وہ موجود ہیں وہاں، عمرے کا اس وقت جو ہے وہ کیفیت ہے کہ جو عام طور پہ ایام حج میں ہوتی ہے، کہاں کہاں سے پہنچے، اب تو سفر بہت ہی سہولت کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں سواری نہیں تھی، کوئی پیدل جو ہے منزلیں طے کرتا ہوا مارتا ہوا، وادیاں جو ہے ان کو اس کا جو ہے پورا کا پورا ہفت خان طے کرتا ہوا، کہیں کسی اونٹنی کے اوپر سوار ہے وہ پہنچا ہے، یطیل السفر، بڑا طویل سفر کر کے پہنچا. اشعث اخبر، اور اس کے بال جو ہیں بالکل پراگندہ حال ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، احرام جو ہے وہ بھی پوری طرح جو ہے اتنے طویل سفر کی وجہ سے، ظاہر ہے پانی تو میسر نہیں ہے، تو نہیں کہ آپ کو کہیں رستے میں ہوٹل میسر ہے اور وہاں آپ نے اپنے احرام بھی دھو لیا اور اپنی خود بھی صفائی کر لی. اشخذ اخبر، بہت برے حال، یمد یدیہ الی السماء، اور وہ پہنچ گیا ہے، وہ منزلیں مارتا ہوا بیت اللہ پہنچ گیا ہے، ایسی جگہ جہاں اللہ دعا قبول فرماتا ہے، اپنے دونوں ہاتھ اس نے آسمان کی طرف بلند کیے، یمد یدیہ الی السماء، یا رب یا رب، اے پروردگار اے پروردگار، دعا مانگ رہا ہے، مناجات ہے. گویا کہ ظاہر میں جتنی چیزیں وہ تمام کی تمام انٹیکٹ ہیں، اتنا طویل سفر ہے، پہنچا ہے، ہاتھ بلند کیے ہوئے اللہ کو پکار رہا ہے. آگے حضور نے فرمایا فانا یستجاب لذلک، یہ الفاظ خاص طور پر نوٹ کیجئے میرے اور آپ کے لیے، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ بڑے بڑے کوشچن مارک جو ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں کہ اس کو اس کا وجہ ہے. فانا یستجاب لذلک، اس شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کیوں کر قبول کرے گا، کیسے قبول ہوگی؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس شخص کا پہناوا حرام مال سے خرید کر اس نے لباس اپنا بنایا، جو غذا یہ اس کے اندر جا رہی ہے پیٹ میں جا کر اور جزو بدن بن رہی ہے، مطعمہ حرام، وہ حرام ذریعے سے حاصل کی گئی تھی، وہ غذی بالحرام، اور اس کا تن و پوش جو ہے وہ تمام کا تمام حرام خوراک کے اوپر پل پلا پل پلا بڑا ہے. ف فانا یستجاب لذلک، شخص کی دعا اللہ کیسے قبول کرے؟ تو دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے اکل حلال، اور جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ اس کے اندر تھوڑی سی بھی اگر آمیزش نجاست کی ہوگی تو کل کا کل ہی نجس ہو جائے گا. لہذا یہ بات خاص طور پر نوٹ کیجئے. اسی طرح اس کے آداب میں سے ہے کہ دعا کے آغاز میں اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ فوراً جو اپنا جو مسئلہ اللہ کی بارگاہ میں فوراً پیش کر دیا، بلکہ اس میں روایت موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سینے مسجد نبوی میں موجود تھے. اس وقت مسجد نبوی بہت ہی محدود تھی، اب تو اس کے آپ عالی شان عمارت دیکھیے، چھوٹا سا سین تھا. ایک شخص آیا اور آ کر اس نے دو نوافل ادا کیا اور فوراً بعد دعا مانگنے لگا. اس میں نہ حمد تھی نہ کچھ اور ثنا تھی، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر حضور نے یہ بھی نوٹ کیا، حالانکہ آپ کے اندر جتنا بھی ایک احساس تھا مربت کا، لیکن یہ کہ درود بھی نہیں پڑھا گیا اور آپ نے اس حدیث کے اندر اس کی طرف بھی تاکید فرمائی. اور دعا مانگنے لگا تو حضور نے اس وقت اسے نہیں ٹوکا. جب وہ دعا مانگ کر فارغ ہو گیا تو اس نے حضور نے پھر بلایا اور پھر اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگا کرو تو شروع میں اللہ کی حمد و ثنا کیا تھا، جس کی بارگاہ میں تم اپنی ارداشت پیش کر رہے ہو، جو تمہارا خالق اور مالک اور رب ہے، اس کی حمد و ثنا تو کرو. اور وہی حضور نے فرمایا اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھ پر درود و سلام. یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے لازمی شرط وہ نہیں ہے، مستحب ہے. ایک حدیث روایت اگرچہ موجود ہے، اس کی جو صحت کے بارے میں بہت سے اشکالات ہیں، جس میں الفاظ موجود ہیں کہ کل دعا محجوب حتی یصلی علی النبی، ہر دعا جو ہے وہ ایک آڑ کے پیچھے رہتی ہے جب تک کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجا جائے. اس کی صحت کے بارے میں اختلاف ہے، ضعیف ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کے استحباب کا تو کوئی انکار نہیں کرتا نا، یہ چیز مستحب ہونی چاہیے. اور جس روایت کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں تو پھر حضور نے اس بدو کو خاص طور پر یہ بتایا، سمجھایا کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بھی کیا کرو، اور ساتھ ہی یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. اور یہ معاملہ صرف اللہ کے رسول نے اپنے لیے خالص نہیں رکھا. اللہم صلی وسلم علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین. اے پروردگار، درود و سلام ہو تمام انبیاء پر جو پہلے ہو گزرے، تمام ملائکہ پر. پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خاص طور پر درود ابراہیمی جو ہماری ہر نماز میں موجود ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں. اور وہی درود و سلام اللہ کے حضور انسان جو ہے دس بستہ عرض کر رہا ہے کہ میرے اوپر بھی پروردگار تیری عنایتیں ہوں، تیرا درود و سلام. تو ہر دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑا ذریعہ بنے ہیں اس دین اور ان نعمتوں اور ان بڑے بڑے خزانوں کا ہم تک پہنچانے میں، تو ان کے اوپر درود و سلام بھی اس کا لازمی جز ہونا چاہیے. اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں، لیکن کیونکہ وقت بھی ختم ہو گیا. اللہ سے حسن ظن رکھنا، اس لیے کہ حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. وہ میرے سے حسن ظن رکھے گا تو میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا. لیکن کسی شخص کے اندر پہلے ہی کہیں ریب ہے، تشکک ہے، کھٹک موجود ہے، تو اس نے ظن نہیں ہے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا. انا عند ظن عبدی بھی وہ انا ماہو حتہ یذکرونی، اور جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے میں اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں. اسی طرح یہ بھی مستحب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہوئے دعا کے الفاظ تین مرتبہ جو ہے دہرایا کرتے. پھر دعا کے لیے خصوصی اوقات بھی ہیں، رات کا پچھلا پہر، جبکہ آپ کے اور رب کے مابین اور کوئی حائل نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اگر آپ مسجد میں دعا مانگ رہے ہیں تو اور بہت سے دیکھنے والے ہیں. آپ بڑی عاجزی و داری اختیار کیے ہوئے ہیں، بہت جو ہے آپ کے اوپر، جسے آپ کہیے گریا بھی تاری ہے، لیکن یہاں کسی نہ کسی درجے میں ریاکاری کا جو ہے شیطان اس کا باہر کر سکتا ہے. لیکن جہاں تنہائی ہے، جہاں آپ اور رب کے درمیان کوئی ہے ہی نہیں، زیادہ زیادہ اگر ہے تو گھر میں آپ کی بیوی اس کمرے کے اندر موجود ہے، ظاہر ہے کہ اس سے تو کوئی شک و شبہ نہیں، تو رات کے پچھلے پہر دعا مانگنا وہ بہت مستحب ہے، وہ قبولیت کے خاص اوقات ہیں. اسی طرح نمازوں میں جو ارکان ہیں، بہت سی دعائیں موجود ہیں احادیث کے اندر جو حضور سجدے کی حالت میں مانگا کرتے تھے، دو سجدوں کے درمیان مانگا کرتے تھے، رکوع کی حالت میں مانگا کرتے تھے. ہم لوگ تو صرف وہ رٹے رلتے آئے الفاظ نے سبحان ربی العظیم تین دفعہ کیا، ابھی پورے مکمل نہیں ہوتے تھے، کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سبحان ربی العلیٰ دو تین دفعہ کیا، جبکہ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں دعائیں موجود ہیں، رکوع میں دعائیں موجود ہیں، دو سجدوں کے درمیان کی دعا منقول ہے موجود ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ممکن ہے بہت سے حضرات کے لیے بالکل نہیں ہوں، لیکن یہ کہ میں چونکہ اس کو نوٹ کر کے لایا تھا تو وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ لیے. بہرحال اصل شے جو ہے وہ اس حوالے سے نوٹ کر لیجیے، اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. شرط اور جواب اس شرط، یہ دونوں چیزیں ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے، اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، اس کے دین پر چلنا، اس کی شریعت پر عمل کرنا، یہ تقاضا تم ادا کرو تو جواباً اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا. اور یہی جواب ہے اس سوال کا کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان میں جو بھی حق ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.